راضی امام جس سے ہو کردار بنا دے، اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے۔
راضی امام جس سے ہو کردار بنا دے، اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے۔ راضی امام جس سے ہو کردار بنا دے، اللہ مجھے ایسا عزادار۔
بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. علم کا انتہائی کرم، انتہائی لطف، خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں قرآن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی، پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں دین کی بصیرت نصیب کی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فرش رضا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب کی، شب جمعہ بھی ہے، ماہ ستر کا آغاز ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شدت مصائب کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں، خدایا سید الشہداء کی بہترین چاہنے والوں میں ہمیں قرار فرما، ہمیں ہمارے مرحومین کو اہل بیت اطہار کے ہمراہ محشور فرما، خدا مندا ان کے وارث کے ظہور کا دل دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، دین کی راہ میں شہادت نصیب فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مغفرت کے حصول کے لیے، میرا خاص وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وآل محمد۔ خدا تعالیٰ نے جن حالات میں دین کے پیغام کو ارسال فرمایا ہے اس میں ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ چیلنجز آتے رہتے ہیں، ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ رکاوٹیں ملتی رہتی ہیں۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے جب بھی کسی نبی کو ارسال کیا تو لوگوں نے ان کا انکار کیا، تکذیب کی، گویا یہ خدا تعالیٰ کی قوانین میں سے قانون ہے کہ انبیاء کو اس مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے کہ ان کی تکذیب ہوتی ہے، اس کے بعد خدا تعالیٰ نے فرماتا ہے استہزاء بھی ہوئی۔ بظاہر یہ دو الفاظ بہت سادہ الفاظ ہیں اور کثرت سے استعمال بھی ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو یہ دو مرحلے بڑے شدید مرحلے ہیں، بہت سخت مرحلے ہیں۔ تھوڑا سا اگر اس پہ توجہ دیں کہ کوئی اللہ کے نبی جیسا پوری زندگی پاکیزگی میں گزاری ہو، پوری زندگی انسانوں کی خدمت میں گزاری ہو، اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری لے کر لوگوں کے سامنے آئیں، اور جب وہ پیغام دیں جس کا ثبوت ان کی پوری زندگی دے رہی ہے، صادق اور امین جن کا لقب ہو، وہ پیغام دیں اور لوگ نعوذ باللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ جھوٹ، نعوذ باللہ تعالیٰ، جس طرح کے انبیاء کرام علیہ السلام کے الزامات رکھتے ہیں، زہر ہے نعوذ باللہ تعالیٰ، کہ کبھی فرعون کہتا ہے کہ یہ دونوں تمہاری زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ چلو یہ ایک طرف سے ان دشمنوں کی پستی ہے کہ انہوں نے استہزاء کیا، انہوں نے تکذیب کی، دوسری طرف سے انبیاء کے یقین کو دکھاتی ہے، انبیاء کی ایمانی طاقت کو دکھاتی ہے۔ آسان نہیں ہے کہ آپ دنیا کے سامنے ایک پیغام لے کر آئیں، دنیا آپ کی تکذیب کر رہی ہو، آپ اپنے پیغام پہ باقی ہیں، نہ صرف لفظ سے تکذیب ہو رہی ہو بلکہ جسم سے سازشیں، سزائیں، مشکلات، اور ان سب کے اندر استقامت دکھائیں۔ تو یہیں سے مومنوں کے لیے ایک پیغام آتا ہے، اور وہ پیغام خاص کر آج کے جیسے دور میں انتہائی اہم پیغام بنتا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ایک بار پھر اللہ کی رحمت و مغفرت کے حصول کے لیے، جس کے لیے شب جمعہ مشہور ہے، درود بھیجا محمد علی محمد صلی علی محمد علی محمد۔ قرآن کریم نے بھی اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے، اصطلاح استقامت، مقاومت دکھانا، کہ کوئی انسان اپنے ہدف کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دیکھے اور ان رکاوٹوں کو دیکھتے ہوئے، مشکلات کو دیکھتے ہوئے، تمام تر دشمنیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے ایمان کے اوپر باقی کیسے رہے۔ یہ خدا کی سنت ہے، یہ سنت آج بھی جاری ہے، اور میں تقریباً یقین سے سوچتا ہوں کہ آج کے زمانے میں اس سنت کی ضرورت شاید ہر زمانے سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ بہت واضح ہے، وہ یہ کہ ایک دفعہ دشمنی علنی ہوتی ہے، مثلاً جنگ بدر ہوئی، غزوہ احد ہے، غزوہ بدر ہے، اس میں دشمن علنی ہوتا ہے، یہاں اسلام کا لشکر ہے، وہاں کفر کا لشکر ہے، لیکن مثال کے طور پر غزوہ خندق میں معاملہ ایک علنی جنگ کا بھی ہے، ایک مخفی جنگ کا بھی ہے۔ مخفی جنگ مدینہ کے اندر موجود، لوگ جو مدینہ کے اندر تھے وہ بھی دو قسم کے تھے، ایک وہ مدینے کے اندر تھے جو مسلمان نہیں تھے، ایک وہ مدینے کے اندر تھے جو بظاہر اسلام کا نعرہ بھی لگا رہے تھے لیکن رسول اللہ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ تو یہاں استقامت ایک اور طریقے سے ظاہر ہوتی ہے، اس عمل کو کہ اس طرح کا ایک میدان ہو جس میں صرف ایک علنی دشمن نہ ہو بلکہ اندر سے بھی کچھ دشمن ہو، چھپے ہوئے بھی دشمن ہو، اس حالت کو ہم فتنہ تعبیر کرتے ہیں، فتنے کا دور۔ تھوڑا سا اس لفظ کی طرف توجہ دیتے ہوئے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربی میں فتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں اس لفظ کو متعدد جگہ پہ آزمائش اور امتحان کے لیے استعمال کیا، سازشوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ سازشیں ختم ہو جائیں، فتنے ختم ہو جائیں، امتحان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، سازشوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ سازشوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو دشمنوں کی طرف سے کی جانے والی حرکت ہے، امتحان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو مومنوں کی پرسپیکٹیو ہے، کہ جب دشمن اپنی حرکتیں انجام دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے اعتبار سے اسلام کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور مومن اس معاملے کے اندر ایک امتحان میں پڑ جاتا ہے۔ امتحان کس بات کا ہوتا ہے؟ امتحان اس بات کا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو حق اور باطل کو تشخیص دے کہ بھئی حق کہاں پر ہے، باطل کہاں پر ہے، پھر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ باطل اس وقت جو کچھ بھی کر رہا ہے اس موقع پر حق کو کرنا کیا ہے، تشخیص دے کہ اپنی ذمہ داری کو انجام دے۔ تھوڑا سا میں تدبیر کرتا ہوں آج کے دور پر، اور کوشش کروں گا کہ آج ہی موضوع جو ان چند مجالس کے لیے ذہن میں ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک بار پھر وقت امام کے حضور ادائے احترام کے لیے. اور صاحب اعضا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے حضور درود بھیجیں محمد و آل محمد امام کی تشریف آوری سے پہلے کا زمانہ سینکڑوں روایتوں کے اندر فتنوں کا زمانہ ہے، آزمائشوں کا زمانہ ہے. یعنی اگر اس کو ایک عنوان سے دیکھا جائے تو بعض اوقات لوگ اس زمانے کی آزمائشوں کو جب پڑھتے تھے روایتوں میں تو ایک تصور یہ ہوتا تھا کہ خدا اس دور میں ہمیں نہ رکھے، کہ آزمائشیں اتنی سخت ہوں گی، امتحان اتنے سخت ہوں گے، ایمان کی حفاظت اتنی سخت ہوگی کہ بہت کم لوگ اس میں کامیاب ہوں گے. تو لوگ یہ سوچنے لگتے تھے کہ اس دور میں نہ ہوں بہتر ہے، کیونکہ ہم شاید کامیاب نہ ہو پائیں، نعوذ باللہ تعالی، اتنی سخت آزمائشیں اور امتحان. اچھا اب ہم لوگ مثلاً 30-40 سال کے جو پیچھے حوادث گزرے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تقریباً اس مقام پر آ گئے ہیں، اس پوائنٹ پر آ چکا ہوں، میرے جیسے طالب علم تو آ چکا ہے، اطراف میں دیکھتا ہوں سبھی لوگ تقریباً اس نقطے پر ہیں کہ ظہور کہیں بہت نزدیک ہونا چاہیے. تقریباً سب لوگ اس بات کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی بہت فاصلہ ہوگا، لیکن تعداد بہت کم ہے. زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ظہور کا معاملہ بہت نزدیک ہے. بہت سادہ سی ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم 40 سال پہلے ظہور کی علامتوں کو دیکھتے تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ہو گئی تھیں، لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو نہیں سمجھ میں آتی تھیں. اب مثال کے طور پر اس سال اگر ہم کھڑے ہو کر دیکھیں کہ بھائی کتنی علامات ظہور پوری ہو گئی ہیں، تو میں آپ کو طالب علم ہونے کے ناطے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کوئی بڑی ایسی علامت نظر نہیں آ رہی لمبی مدت کی جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ موجود نہیں ہے. ہاں کچھ واقعات ہیں جو بالکل ظہور سے مثلاً 10 دن پہلے ہونے، 2 ہفتے پہلے ہونے، وہ تو ظاہر نہیں ہوئے. نفس زکیہ مقام ابراہیم کے نزدیک شہید ہوں گے، یہ نہیں ہوا، ہمیں نظر نہیں آیا. بیدا کے مقام پر سفیانی کا لشکر غارق ہو جائے گا، ہمیں نظر نہیں آیا. باقی آپ پوچھیں کیا ہے، تقریباً سب احتمال کی حد میں نظر آ رہا ہے، ممکنہ حد میں. ظاہر یقین سے تو نہیں کہہ سکتے، مثلا سفیانی کون بن سکتا ہے، خراسانی کون بن سکتا ہے، یمانی کون بن سکتا ہے، شخصیتوں کی بات نہیں کر رہا، لشکروں کی بات کر رہا. تو وہ تقریباً سب کا سب نظر آ رہا ہے کہ احتمالاً یہ ہو سکتا ہے. جو پہلے چیزیں نہیں نظر آتی تھیں، مثلا یمن سے ایک لشکر اٹھے گا، 10 سال پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کیا ہوگا، وہ بھی کلیئر ہو رہا ہے. اس وقت کوئی میجر پارٹ ایسا نہیں ہے جو ہم یہ سوچیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہوگا. تو اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ ظہور کا ٹائم کچھ نزدیک نزدیک نظر آ رہا ہے، تو پھر یقین مان لیجئے گا کہ وہ فتنے آئیں گے جو 1400 سال میں نہیں آئے تھے. ان آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا جو 1400 سال میں نہیں ہوا تھا. اچھا یہ کیا جذباتی بیان ہے؟ نہیں، جذباتی بیان نہیں، ایک عقلی دلیل ہے اس کے پیچھے، وہ عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جب بھی آپ بنی اسرائیل کے واقعات کو پڑھیں گے قرآن کریم میں، تو آپ کو ایک اصطلاح نظر آئے گی کہ ہم نے بنی اسرائیل کو نعمتیں دیں، فضیلتیں دیں، ان کی نصرت ہوئی. کیوں؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا. خدا کا جو انعام ہوتا ہے وہ صبر کے حساب سے ہوتا ہے. اگر کسی کا مختصر صبر ہے، انعام بھی مختصر ہے. کسی کا صبر طولانی ہے، انعام بھی بہت عظیم ہے. اب امام کی تشریف آوری پر جو تبدیلی آنی ہے وہ ایسی تبدیلی ہے جو حضرت آدم سے لے کر اب تک نہیں آئی تھی. اس میں تو کسی بھی فرقے کو شبہ نہیں ہے. مثلاً چاہے وہ تشیع ہو، تسنن ہو، مثلاً دوسرے فرق اسلامیہ ہو، اہل حدیث وغیرہ، اہل حدیث سب متفق ہیں کہ جو 12ویں امام کی تشریف آوری پر ہوگا سلام اللہ علیہ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کبھی نہیں ہوا. البتہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ لاہور میں کہیں پہ گیا تھا ایک یونیورسٹی میں اسی موضوع پہ عرض کرنے کے لیے, تو ایک بندے نے کہا کہ وہ جو تشریف لائیں گے وہ جیسے اور مصلحین آتے ہیں ویسے ہی ایک مصلح ہوں گے. ظاہر یہ بات بالکل ہی فضول ہے. جو ان کی تشریف آوری کے بعد روایات نے بیان کیا ہوگا وہ مصلحین کے بس کی بات نہیں ہے. پوری دنیا تبدیل ہو جائے, پوری دنیا پہ اللہ کے پیغام پہنچ جائے, پرچم لہرائے, عدل و انصاف نافذ ہو جائے, یہ کسی مصلح کی بس کی بات نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو القاب اللہ کے نبی نے دیے ہیں ان القاب کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی نے ان کو امام کا لقب دیا ہے, ہم نے نہیں دیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ امام ہے اور بارہویں امام کہا ہے, یہ بھی سارے فرقے مانتے ہیں, اس میں بھی کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بارہویں امام ہے. تو اب امامت کا ٹائٹل اللہ کے نبی نے دیا ہے, وعدے اللہ کے نبی نے کیے اور ایسے وعدے کیے ہیں جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. تو اب اس سے ایک سادہ سی بات سمجھ میں آتی ہے, اس سے پہلے کوئی ایسا صبر ہونا ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہو. اس سے پہلے کوئی ایسا صبر ہوگا, کیونکہ قانون اللہ کا یہی ہے کہ وہ فتح اس وقت دیتا ہے جب صبر ثابت ہوتا ہے. مثلا وہ جو مشہور آیہ کریمہ ہے, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. آپ کو قدم کی مضبوطی چاہیے, صبر. قوم کافرین پر نصرت چاہیے, صبر. اور اگر ایسی نصرت چاہیے جو کائنات میں کبھی نہیں ملی تھی تو صبر ایسا دکھانا ہوگا جو کائنات میں کبھی نہیں دکھا گیا ہوگا. یہ مسئلہ ہے. اب مجھے سمجھنے ایک بہت اور بات بھی آتی ہے, یہ کہ اگر ہر امام آزمائش سے گزرتے ہیں, یہ ایک بڑا حساس موضوع ہے, صرف ہلکا سا عرض کرتے ہوئے گزر جائیں گے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پاس روایت مشہور ہے, گویا مصائب کا ہی حصہ ہے, کہ جب مولا سے پوچھا کسی شخص نے جس کا قوم یہود سے تعلق تھا بعد میں مسلمان ہوا, تو اس نے کہا کہ وصی رسول کے امتحان کتنے ہیں, تو مولا نے اس کو امتحان گنوایا, 21 امتحانات گنوایا. خصال شیخ صدوق میں 7 کے عدد کی اندر کی روایت موجود ہے, 21 امتحانات گنوائے. اور اس نے 20 امتحانوں کو سننے کے بعد جب مولا خاموش ہوئے تو شاید عبداللہ بن عباس نے یا کسی نے پوچھا کہ مولا آخری امتحان کیا, تو امام نے فرمایا آخری امتحان یہ کہ اس داڑھی کو میرے خون سے خضاب ہو. امامت کے بھی امتحان ہوتے ہیں, اور ہم تو دور میں جن دنوں سے گزر رہے ہیں یہ امتحانات کے, امتحان امامت کے عجیب دور. جس امام نے جس منصب کو حاصل کیا ثابت تھا پہلے سے اور ثابت کیا امتحانوں سے ثابت کیا. سید الشہداء کو جو منصب نصیب ہوا ہے وہ اس عظیم الشان واقعے کے ساتھ ثابت ہوتا ہے جو کربلا میں ہوا. اب ذرا تصور کیجئے, پوری کائنات کو اللہ کی بندگی میں لانے والے امام کو کن امتحانات سے گزرنا. یہ 1200 سال کا تقریباً صبر اس کا نتیجہ ہے. اس صبر سے گزرنے کے بعد وہ تبدیلی رونما ہو سکتی ہے اور وہ انعام نصیب ہو سکتا ہے. تو اگر یہ دور اس طرح کا ایک دور ہے تو اس کے فتنے انتہائی شدید ہوں گے, ہر روز ایک نئی کہانی ہوگی. اور ہم لوگ پاکستان میں الحمدللہ زندگی گزار رہے ہیں, آپ لوگ اسی محلے کے رہنے والے ہیں, کافی لوگ باہر سے بھی آتے ہیں. کون سا سال ایسا ہے جب اس آزمائش میں نہیں پڑے, کون سا وقت ایسا ہے؟ مسلسل امتحانات, مسلسل امتحانات. اب یہاں پر انسان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے, بات تو بہت سادہ سی ہے لیکن عرض کرتا چلوں, یہ کہ امتحان پہ ریئیکشن کیا دیں, کیا انجام دیں. یہاں پہ قومیں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک وہ قوم ہوتی ہے جس کی ایک بنیاد ہوتی ہے, ایک وہ قوم ہوتی ہے جس کی بنیاد نہیں ہوتی. جس قوم کی بنیاد نہیں ہوتی اس کے ساتھ ایک مشکل ہے کہ وہ صرف رد عمل پہ زندگی گزارتی ہے. آج ایک میسج آیا اس کا رد عمل, کل ایک ویڈیو کلپ آئی اس کا رد عمل, پرسوں ایک کسی نے نعرہ لگا دیا اس کے رد عمل. میں نہیں کہہ رہا رد عمل نہ ہو, زندگی کا دھارا تبدیل ہو جائے ایک ویڈیو کلپ کر, یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک کانفرنس پوری قوم کو تبدیل کر دے, نہیں ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ آپ سب سے پہلے طے کرو آپ کا مستقل کام کیا ہے. اس کام سے ہلو نہیں اپنی. اگر آپ نے یہ نہیں کیا, نعوذ باللہ تعالی, کہ آپ کا مستقل کام کیا ہے اس کو توجہ دو, تو کیا ہوگا کہ ہر ہلانے والا اپنی حرکتوں سے آپ کو ہلاتا رہے گا, وہ اپنی سمت دھکیلتا رہے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ اور میں ہمیشہ وہ کریں گے جو دشمن چاہے گا. ہم اپنے کام پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پائیں گے. تو میں طالب علم ہونے کے ناطے, دین کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے, یہ قرآن کریم تمام حالات کے لیے ایک کتاب ہے. کیا صرف اچھے حالات کی کتاب ہے؟ سختی ہو, آسانی ہو, جنگ ہو, امن ہو, سکون ہو, نامنی ہو, سب کے لیے ایک ہی کتاب ہے. اس کتاب نے ہماری اصلی ترین ذمہ داری کیا بیان کی ہے اس کو دیکھو. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی 250 سال کی پاکیزہ زندگی ہمارے سامنے ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا, محمد و آل محمد. اس 250 سال میں کبھی امن ہے, کبھی جنگ ہے, کبھی زندان میں, کبھی تقیے میں, کبھی دشمن مکار ہے, کبھی دشمن علنی ہے, بہت سارے حالات ہیں. کچھ کام ایسے ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں سے مستقل طلب کیے, اس میں کوئی کم و بیشی نہیں ہے چاہے حالات کیسے ہی ہوں. مشہور و معروف واقعہ ہے, مثلا مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی جنگ صفین تھی. اب جنگ صفین, ہم لوگ جیسے لوگ کہ جو تاریخ, جنگوں کی تاریخ کو اتنا اچھا نہیں جانتے, اور ظاہر ہے کہ ہم لوگوں نے تو کوئی جنگ ایسی دیکھی نہیں ہے. شمشیروں کی جنگیں ہم نے کہاں دیکھی ہیں, سنی بھی ہے, بس پڑھی ہوئی ہے. لیکن جنگ صفین بڑی عجیب جنگ تھی. اب سوچیں کوئی جنگ ایسی ہو جس میں ایک رات میں اس زمانے کی آبادی کو دیکھتے ہوئے 10,000 لوگ مارے جائیں. آج کی دنیا میں بھی اگر ایک رات میں 10,000 لوگ مر جائیں, آج کی دنیا میں 7-8 ارب آبادی کے ساتھ بہت بڑا واقعہ ہے. اس زمانے میں آبادی کتنی ہوگی, کوفہ میں لوگ کتنے ہوں گے, شام میں کتنے لوگ ہوں گے. اس میں ایک جنگ میں 10,000 لوگ مر جائیں ایک رات کے اندر, کیا جنگ ہوئی ہوگی. ایسی ایک جنگ ہو رہی ہے, زہر کا وقت آیا ہے, امام بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور کوئی مجاہد جو ساتھ ہے وہ پوچھتا ہے کہ مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا وقت نزدیک, زہر کا وقت نزدیک. اب میں اور آپ سوچ نہیں سکتے اس بات کو. کبھی خدا نے ہمیں ایسے کسی مارکے میں نہیں ڈالا ہے, لیکن ذرا سا آپ تصور کیجئے کہ دو طرف لشکر کھڑے ہوئے ہیں, جنگ ہو رہی ہے, کشتوں کے کشتے, اتنے مرنے والے جیسے لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اس میں امام فرمانے ظہر کا وقت دیکھو. یہ کیا بتا رہے ہیں کہ بھئی ایک مستقل منصوبہ ہے. مستقل منصوبہ کیا ہے؟ نماز. ایک جنگ ہے, جنگ آئی ہے بیچ میں, نماز اصل, یہ مستقل منصوبہ ہے. امن ہو تب بھی وقت پہ, جنگ ہو صفین جیسی تب بھی وقت پہ. اب صفین سے بڑھ کے مثال کیا ہے؟ کربلا ہو تب بھی وقت پہ. اللہ اکبر. برستے تیروں تب بھی وقت پر. یہ جو حکمت عملی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی مستقل ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی حالات کیسے ہی ہوں, یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو ہم اگر قوم ہونے کے ناطے ایک زحمت کریں, اہل بیت کی سیرت طیبہ و طاہرہ سے یہ جو مستقل اعمال ہیں ان کو نکالیں, حالات ان کو تبدیل نہ ہونے دیں. اتنے مضبوط ہو جائیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی ہوتا رہے آپ کہیں بھائی جو ہمارا مستقل کام ہے نا اس کو کوئی ضرب نہیں لگنی چاہیے. میں ایک مثال اور عرض کروں گا, معذرت چاہ رہا ہوں کہ آپ کا وقت لے رہا ہوں, پھر فوراً موضوع عرض کروں گا. آپ نے زحمت تو اٹھائی, بارش بھی ہو رہی تھی, لیکن سمجھ میں یہی آتا ہے اور زندگی ہے کس کام کے لیے, ہے کس کام کے لیے. یہ دنیا مٹ جائے گی, یہ بدن ختم ہو جائے گا, یہ میدان باقی نہیں رہیں گے, یہ گھر بھی سب ختم ہو جائیں گے. جو آپ نے امام حسین کا پرچم بلند کیا یہ باقی رہے گا, جو آپ نے ذکر کیا محبت دکھائی یہ باقی رہے گا, اور زندگی ہے کس کام کی. یہ نکالیے کہ مستقل کام کون سے ہیں, انہیں کرتے رہیے. اب مثال کے طور پر فرض فرمائیے کہ مثلا کسی نے کوئی بات کہہ دی, جیسے ہمارے پاکستان میں ہر چند دن کے بعد کوئی نہ کوئی شخص کھڑے ہو کے کوئی بات کہہ دیتا ہے, ایک فتنہ شروع ہو جاتا ہے, اس کے اوپر ساری توجہات اسی کے اوپر لگ جاتی ہے. اب اس میں سچ جھوٹ مذاق سنجیدگی مسخرہ شعر سب شامل ہو جاتا ہے. یہ مستقل منصوبے کی نشانی ہے, آپ کیوں شکار ہو رہے ہیں؟ کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رد عمل نہ دکھائیں؟ رد عمل دکھائیں, اصولی رد عمل دکھائیں, اصولی رد عمل دکھائیں. دوسرے کے ہاتھ میں کھیلے نہ جائیں آپ. آپ کا مستقل کام ترک نہ ہو. اب وہ مستقل کام دو لفظ میں کیا بولیں گے اس مستقل کام کو, اسے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بھائی ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ہم منتظر ہیں انشاءاللہ مولا تشریف لائیں گے, پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے انشاءاللہ. اس دن کی خواہش آرزو ہمارے دلوں میں, امام کے رخ انور کی زیارت خدا ہم سب کو نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. امام فرض فرمائیے انشاءاللہ خدا دیکھنا نصیب کرے تشریف لے آئے, دنیا میں عدل و انصاف پھیل جائے. میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, اب ہدف کیا ہوگا, اب کیا ہونے والا ہے؟ ہر مجرم کو سزا ملنے لگی, اچھے کام کرنے کے لیے دروازے آسان ہو گئے, راستے کھل گئے, اب کیا ہوگا, اب آپ سے کیا توقع ہوگی؟ اچھا فرض کر لیجئے پہلی توقع ہوگی کہ آپ دشمنوں کے خلاف جہاد میں حصہ لیں. جہاد میں حصہ لے لیا, سفیانی مر گیا, دجال مر گیا, معاملہ ختم ہو گیا, اب کیا ہوگا, اب ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی میں کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں جو بیچ میں وقت آئے ان کو نکال دیں, بتائیں اصلی کام کیا ہے. اصلی کام پھر وہی خدا کا قرب ہے, وہی اللہ کی بندگی, وہی تزکیہ نفس. آپ بتائیں کچھ اور ہو سکتا ہے کیا؟ بھائی اگر بلڈنگز بنانا کام ہوتا تو وہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے, روڈ بنانا کام ہو تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ کوئی کام نہیں ہے. اصل کام کیا ہے؟ اصل کام یہ ہے انسانوں کو اللہ کی بندگی کی طرف جانا ہے. تو یہ جو ساری تبدیلی آئے گی اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بھی یہی کہ اللہ کی بندگی کی طرف لوگ جائیں. تو مثال کے طور پر اگر میرا جیسا آدمی کہے کہ بھائی میں تو دن رات امام کا منتظر ہوں, ساری میں نے تیاریاں اسی طرح سے کی ہیں, تو مجھے اپنے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہیے, امام تشریف لے آئے, سارے دشمن ختم ہو گئے, امام کی حاکمیت قائم ہو گئی, اب کیا ذمہ داری ہے, وہ میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں, یہ اپنے آپ سے پوچھئے گا. بھائی فرض کر لیتے ہیں جو میں نے ابھی مثال دی کہ بھائی کسی نے شہر کے اندر کوئی کام کر دیا, سب لوگ اس کے اوپر رد عمل دکھا رہے ہیں, میں بھی بیٹھا رد عمل دکھانے کے لیے, میں نے پوری رات اس کے اوپر لگا دی, صبح کو جیسے تیسے کر کے ایک نماز پڑھ کے میں سو گیا, اپنے آپ سے ایک سوال نہیں پوچھوں یہ سب میں نے کس لیے کیا تھا؟ اللہ کی بندگی کے لیے کیا تھا نا. ان سب کو کرنے سے اللہ کی بندگی میں میں مضبوط ہوا ہوں کیا؟ یہ وہ بنیادی ترین سوال ہے. میں ایک تنظیم کا حصہ بنا مثلا، کسی گروہ کا حصہ بنا، کسی جماعت کا حصہ بنا، کوئی بھی لفظ لے لیجئے تاکہ کسی پہ اشارہ نہ بن جائے، کچھ بھی لے لیجئے، میں اس کا حصہ بنا، بہت میں نے اس میں کارروائی کی، آخر میں اپنے آپ سے سوال کروں یہ سب کچھ کر کے میں اللہ کی بندگی میں آگے بڑھ گیا کیا؟ یہ وہ اہم ترین سوال ہے جو مجھ جیسے کو اپنے آپ سے بار بار پوچھنا چاہیے، آپ کو اپنے آپ سے بار بار پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ نے جو کچھ بھی کیا دین کی خاطر، ظاہر ہے کہ آپ دیندار لوگ ہیں ورنہ یہاں کیوں آتے، آپ نے دین کی خاطر جو کچھ کیا آپ کی بندگی میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ بس اب جو ہمارا عنوان ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے، ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے، وہ یہ کہ اب یہ بھی ہے کہ بھائی ان سب چیزوں کا جواب دینا ہے نہیں دینا ہے؟ ہاں بالکل جواب دینا ہے، رد عمل ہونا ہے نہیں ہونا ہے، بالکل ہونا ہے، لیکن اصل کام ضائع نہ ہو، اصل کام ضائع نہ ہو. تو میں جو عنوان عرض کرنے والا ہوں اس میں بعض اوقات میں ڈرتا ہوں، لوگ ہم سے کہنے لگے ہیں، اب پہلے بھی کہتے تھے اب زیادہ کہتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آپ جو ہیں وہ لوگوں کو صرف انفرادی عبادتوں کی طرف دھکیل رہے ہیں. کبھی کبھی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ذاتی زہد کی طرف دھکیل رہے ہیں، ذاتی عبادتوں کی طرف، وہ جو سماج میں کردار ہے، معاشرے کے اندر کردار ہے، اس کی طرف توجہ کم ہے. تو ایسا نہیں ہو کہ ہماری توجہ نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک بات پتا ہے کہ آپ معاشرے میں کردار اچھا انجام ہی اس وقت دے پائیں گے جب آپ کی ذات میں تقویٰ ہو، آپ کی ذات میں پرہیزگاری ہو. وہ سارے کام بھی اسی کے لیے ہوتے ہیں. ابھی میں نے دیکھا آپ کی خدمت میں عرض کیا، امام تشریف لے آئے، حکومت عادل قائم ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی یہی ہوگا، آپ بندگی میں کہاں پہنچے، اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. تو جو میں اپنے اوپر محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، وہی میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں. تو میں اپنے لیے یہ کوشش کرتا ہوں طالب علم ہونے کے ناطے بھائی کہ میری عبادتیں بہتر کیسے ہو، میں اللہ کی بندگی میں آگے کیسے بڑھوں. کیوں؟ مجھے ڈر ہے کہ بھائی 30, 35, 38 سال ہو گئے مجھے طالب علم بنے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ میں ایک ہی جگہ کے اوپر کھڑا رہوں اور اپنے آپ کو خوش کرتا رہوں کہ بھائی میرا کام صحیح ہے، یہ نہیں ہو سکتا. مجھے بار بار چیک کرنا چاہیے، کسی بھی ٹائم موت آ سکتی ہے، کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، یہ فرصت میرے ہاتھ سے نکل سکتی ہے جو خدا تعالیٰ نے ابھی الحمدللہ عنایت کی بھی ہے. تو یہی میں بھی آپ سے عرض کروں گا، اور چند دن جو ہمارے پاس ہیں اس میں ہمارے پاس جو عنوان رہے گا وہ فریز اس طرح کا ہوگا کہ ہم اپنی عبادت کو اور در حقیقت عبودیت کو، بندگی کو، اپنی بندگی کو بہتر کیسے بنائیں، یہ ہمارے پاس عنوان رہے گا. اس میں کچھ چیزیں میرے ذہن میں ہیں اور میں نے عرض کیا طالب علم ہونے کے ناطے یہی میں اپنی زندگی میں بھی کر رہا ہوں کہ بھائی یہ کیسے بہتر ہوگا، وہی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ کرے کہ آپ کو بیان کرنے کے نتیجے میں خدا متعالیٰ ہمیں بھی اور کامیابی نصیب فرمائے، آپ کو بھی اور کامیابی نصیب فرمائے. اور میں آپ کو گارنٹی سے ایک بات عرض کر سکتا ہوں، اگر آپ کو اہل بیت کا دل خوش کرنا ہے یہی راستہ ہے. وہ ہمیں بندہ بنانے آئے، کچھ اور بنانے نہیں آئے. میں امام کو انجینئر بن کے اتنا خوش نہیں کر سکتا جتنا اللہ کا بندہ انجینئر بنے تو خوش ہوں. صرف دولت دے کر میں انہیں خوش نہیں کر پاؤں گا، اللہ کا بندہ بن کے دولت دوں پھر خوش ہوں گے. تو پہلی چیز جو آپ کی اور میری پرائیورٹی ہونی چاہیے، سارا سوشل ورک کریں، پولیٹیکل ورک کریں، ایکٹیویٹیز دکھائیں، جتنا کام آپ نے کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ حضرات جذبہ رکھنے والے ہیں، شعور رکھنے والے ہیں، وہ سارے کام کریں، لیکن جو چیز چیک کرتے ہیں بندگی میں کہاں کھڑے، اس کو مجھے آپ کی خدمت میں چند دن عرض کرنا ہے. اور یہ میں کیوں عرض کرنا چاہ رہا ہوں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں، بھائی مجھے اس کے اوپر خود محنت کرنی ہے، مجھے مرنا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں مرنے سے پہلے ایسی حالت میں آ جاؤں جب میرے پاس اور تو بہت ساری چیزیں ہوں لیکن بندگی میں کوئی مقام نہ ہو. آپ بھی یہی چاہتے ہیں؟ تو ہم ایک مشترکہ محنت میں داخل ہوئیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے اس کو بیان کریں، آپ بھی عمل کیجئے گا، ہم بھی عمل کریں گے، آپ بھی ہمیں دعا کیجئے، ہم آپ کو دعا کریں، آپ سب ایک دوسرے کو دعا دیں گے انشاءاللہ. اس کے ذریعے سے جو ہم معاشرے میں بہتری لا سکتے ہیں وہ باقی تمام کاموں کو سمجھ لیجیے دگنی تگنی انرجی میں دے جائے گی. آپ کی ساری ایکٹیویٹیز کو اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا، چار چاند لگ جائیں گے. اس وقت لگیں گے جب آپ بندہ خدا بہتر سے بہتر ہوتے چلے گا، بندگی کو بہتر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. خدا تعالیٰ نصر فرمائے گا، اس مملکت کو شر سے محفوظ فرمائے گا، اور اللہ کا اور اسلام کا واقعی خلاف بننے کی سعادت نصیب فرمائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آغاز کرنے کے لیے، تاکہ انشاءاللہ آج کی رات بھی اس مناسبت سے کچھ کہیں. شب جمعہ بہت اہم شب ہوتی ہے، مرنے کے لیے بھی بڑی اچھی رات ہے، مرنے کے لیے بھی اچھی رات ہے واقعا. ایک بات ہمیشہ ہمیں ذہن میں رہنی چاہیے، موت زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، موت زندگی سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہوتی، موت زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے. جس نے اچھی زندگی گزاری ہے خدا اسے اچھی موت دیتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے، موت اور کچھ نہیں ہے، موت زندگی کا نچوڑ. زندگی اچھی گزارے ہیں خدا اچھی موت دے گا، اس کے اوپر محنت کرنی ہے. اگر کسی نے عبادتیں اپنی بہتر کرنی ہے، اس کے لیے اہم ترین پوائنٹ کیا ہے؟ اہم ترین پوائنٹ توجہ، اہمیت دو. یہ وہ کام نہیں ہے جو خود بخود ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا خود بخود. ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگیاں گزارتے رہیں گے اور عبودیت میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے خود بخود. نہیں، یہ خود بخود نہیں ہوگا. یہ جسم کی طرح نہیں ہے بھائی. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے جسم میں خود بخود بڑھنا ہوتا ہے. تھوڑی سی کتنی کیلوریز کہتے ہیں، 18,000 2,000 کلو کیلوریز میں، کہ بھائی 2,000 بھی مل گئی تو بڑھتا رہے گا. اور کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو بچہ نعوذ باللہ تعالیٰ کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، ورنہ بڑھتا رہتا ہے. معنویت ایسی نہیں ہے، عبودیت ایسی نہیں ہے. سب سے اہم چیز یہ کہ آپ اس کو اہم سمجھیں، اس کے لیے ہدف بنائیں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ یوں ہی شب و روز گزارتے رہیں گے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، نہیں ہونے والا ایسا، پھنستے چلے جائیں گے مشکل میں. یہ جو قوموں کے ساتھ حشر ہوتا ہے، فتنوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، تمام آیات اور روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ کیوں اس طریقے سے ہوتا ہے. اس میں سب سے اہم وجہ یہ ہوتی ہے بندگی پہ توجہ نہیں دیتے، فتنوں میں پھنستے چلے جاتے. تو پہلا سب سے اہم اصول کیا ہے؟ توجہ دو، اس کو اہم سمجھو. ہم لوگ آج کل ماں باپ ہونے کے ناطے، والدین میں سے ہونے کے ناطے، کتنا بچے کے کیریئر کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں. میں بعض اوقات سوچتا ہوں بچوں کے کیریئر کے بارے میں اتنے پریشان ہوں، اپنی آخرت کے بارے میں اتنے پریشان کیوں نہیں ہوں؟ بھائی یہ بچے تو پھر اپنی آخرت بنائیں گے، تم نے تو اپنی آخرت خود بنانی ہے، وہ خود بنائیں گے، تم خود بناؤ. ٹھیک ہے آپ بچوں کے کیریئر کے بارے میں پریشان ہوں، بچے کی صحت کے بارے میں پریشان ہوں، بالکل صحیح ہے، یہ عبادت کا حصہ ہے. لیکن اصل کیا ہے؟ اصل یہ کہ آپ اپنی آخرت کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے، اس پر محنت کریں. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز توجہ. اور کل انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایک ایک پوائنٹرز کروں گا. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کوئی عمل کی بات ہوتی رہے، عمل میں چیز نہ نکلے، کیونکہ یہ جو نظریاتی باتیں ہوتی ہیں چلتی رہتی ہیں، عمل میں کوئی ایک بات ہوتی ہے وہ کوئی پکڑ لیتا ہے، زندگی اس کی تبدیل ہو جاتی ہے بات ہوتی. تو سب سے اہم کام کیا ہے؟ پورے دن میں ایک منٹ دو منٹ اس بات کا خدا کے سامنے بیٹھ کر جائزہ لینا ہے میں تیری بندگی میں غلطیاں تو نہیں کر رہا، بندہ اچھا ہو یا نہیں اس کو کبھی دن میں ایک منٹ دو منٹ بھی اگر خدا کے سامنے حساب کرتا رہے نا بندہ کیسا ہو، بہت آسانی ہو جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے کوئی خدا سے مدد مانگے سچے دل سے خدا مدد نہ دے، نہیں ہو سکتا. وہ تو ہمارے پاس روایت بیان کرتی ہیں کہ فرعون بھی اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا نا خدا معاف کر دیتا، معاف کر دیتا. آپ تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں، تو ہم بندگی میں خدا سے مدد مانگیں خدا نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا. شب جمعہ ہے، اللہ سے طلب کریں گے. خبروں کو تو بنتا دیکھتے رہتے ہیں نا ہم لوگ. واقعی میں اس بات کو سوچ سوچ کے سوچتا ہوں ہم لوگوں کو کتنا دھوکا ہوتا ہے. ہم ہر روز قبریں بنتا دیکھتے ہیں، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگلی میری ہو سکتی، کیوں نہیں سوچتے؟ اس میں کون سی پریشانی ہے کہ مثلاً یہ سوچا جائے؟ سوچ لیں. انشاءاللہ کل اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے. شب جمعہ ہے، چند جملے مصائب کی عرض کروں گا. ہماری بھی بہت بڑی امید اپنی عاقبت کے اوپر ہے، آخرت کے اوپر ہے. جو دعائے کمیل میں آئے نا، ارحم من رأس مالہ رجاء، خدایا اس پہ رحم کر جس کا سب سے بڑا سرمایہ امید ہے. دنیا میں جب کاروبار ہوتے ہیں نا تو سرمایہ پیسہ ہوتا ہے، جائیداد ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے. کوئی آخرت کے لیے سوچے تو مثلا کوئی کہے کہ میں بہت بڑا قاری ہوں، میں اتنا بڑا نمازی ہوں، یہ دھوکہ ہے. دعائے کمیل نے کہا کہ نہیں خدایا، ہمارا سب سے بڑا سرمایہ امید ہے کہ تو ہمیں قبول کر لے گا. امید ہے، ہمارے اعمال نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہماری عبادتوں میں دم نہیں ہے، ہم مان رہے ہیں پہلے، ہم نہیں پہچانتے ہم نے کیا کیا. ہم معلوم ہے مولا نے ہمارے لیے فرمایا ارحم من رأس مالہ رجاء وسلاحہ البکا، اس کا سب سے بڑا اسلحہ، اس پہ رحم کر جس کا سب سے بڑا اسلحہ کیا ہے؟ تیرے حضور گریا کرنا ہے. تیرے بندے اس کے سوا کچھ نہیں. سب سے بڑی امید کیا ہے؟ اللہ کے در رحمت پہ کھڑے ہیں، سب سے بڑی امید کیا ہے؟ یقین مانیے سوائے محبت کے سب سے بڑی کوئی امید نہیں. صرف محبتیں ہیں جو امید ہیں. کون سی محبت ہے؟ خدا پاکیزہ محبتوں کو پسند کرتا ہے. کوئی اپنے ماں باپ کو پاکیزہ محبت سے دیکھے اس کو بھی عبادت سمجھتا ہے. لیکن ہم خدا کے سامنے جس محبت کو سرمائے کے طور پر پیش کریں گے وہ محبت ہے جو ہمارے دل میں محمد و آل محمد کی. خدا یہ ہمارا سرمایہ. تو انسان، میں اپنی نماز کو خدا کے سامنے رکھوں نا، خدا ہے تو میری نماز کو دیکھ اس میں نقص و عیب ہے یا نہیں ہے، تو خدا کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پہلے ہی پتا اس میں نقص و عیب ہے. کیا رکھوں خدا کے سامنے؟ کون سا راز ہے جو برملا ہونا ہے؟ مجھے پتا ہے. خدا سے کہوں خدا ہے میں نے فلاں اچھا کام کیا ہے، میں خدا سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ دیکھے نقص و عیب ہے، مجھے پتا ہے اس میں نقص و عیب ہے. میں دعوی نہیں کروں گا. اگر کہیں خدا سے کوئی ایک جملہ بھی کہوں گا نا تو صرف یہی کہہ پاؤں گا خدا ہے جب میں امام حسین کے غم میں روتا ہوں تو میرے دل کو دیکھ. میں امام حسین کو چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا ہوں؟ تیرے نبی اور اس کے خاندان کو چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ خدا ہمارے دلوں کو دیکھ. یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، وہ خدا وہ ہے جو آنکھوں کی خیانتوں کو، دلوں کے چھپے ہوئے اسرار ہو جاتا ہے. خدا یہ تعظیم ہم نے تجھ سے سیکھی ہے، تو نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے تجھ سے سیکھا، تو نے فرمایا تو اور تیرے ملائکہ نبی کے اوپر درود بھیجتے ہو، خدا ہم نے درود وہاں سے سیکھا ہے، اے رب خدا تو نے قرآن کریم میں فرمایا جو نبی دے وہ لے لو، جو منع کرے ان سے بھاگا دو، خدا ہم نے وہاں سے سیکھا ہے، او خدا تیرے نبی نے فرمایا میری بیٹی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، خدا وہاں سے سیکھا، خدا تیرے نبی نے فرمایا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بزعت منی، ہم نے وہاں سے سیکھا ہے، بولا خدا تیرے نبی سے سیکھا ہے، جب بی بی تشریف لاتی تھی اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، قسم کھا سکتے ہیں اللہ کے نبی نے جو بی بی کے احترام میں کیا، جو بی بی سے محبت کے اظہار میں کیا سلام اللہ علیہا، وہ کائنات میں کسی کے لیے نہیں کیا، خدا یہاں سے سیکھا ہے، اور خدا شرمندہ اس پر رہیں گے تیری نبی کی اس صاحبزادی کے ساتھ کیا ہوا ہے، اللہ اکبر، ایک موقع پہ مولا چوتھے امام نے کسی سے کہا کہ نبی نے ہمارے بارے میں اتنا کچھ کہا تو تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا، نبی نے اتنا کچھ کہا ہمارے بارے میں تو تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا، آج لوگ مجھے شب جمعہ کی مناسبت سے چند مصائب کے جملے عرض کرنے ہیں تاکہ میرے اور آپ کا دل سے یہ تو شہدا کی طرف جائے، ان کی مادر گرامی کی طرف جائے، اللہ کی نبی کی طرف، ان کی صاحبزادی، ان کے خاندان کے غم میں ہمارا دل روئے، اور خدا سے کہے خدا اس دل کو دیکھ، کتنی روایات ہمارے پاس ہیں جس میں خدا نے اللہ کے نبی نے آیات کریمہ اور روایات کے اندر یتیم کا مقام بیان کیا ہے، کہ یتیم کا مقام ایسا ہے، یتیم کا مقام ایسا ہے، کبھی روایت میں آئے کہ تم یتیم کے سر پہ اگر ہاتھ پھیرو گے تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے خدا اتنا ثواب تمہارے لیے لکھ دے گا، پھر ایک عجیب معاملہ بیان کیا تھا، اگر یتیم روتا ہے تو خدا کا عرش ہل جاتا ہے، ہم لوگ جسے یتیم کہتے ہیں ان میں ایک وہ ہوتا ہے جس کا باپ مر جائے، لیکن ابھی تو زیادہ غم وہاں نظر آتا ہے جس کی ماں مر جائے، وہ بچہ جس کی ماں مر جائے، اب بس عزیز اگر صرف رونے کی بات کر رہا ہوں نا کہ دل میں غم آئے تو اس لمحے کو سوچتا جب حسین جیسا یتیم اپنی ماں کے لاشے کے اوپر ہے، امام حسین کا مقام کیا ہے، امام حسین کا مقام وہ ہے اللہ کے نبی گھر کے سامنے سے گزر رہے امام حسین کے رونے کی آواز آئی تو فوراً کہا بی بی اس بچے کو خاموش کرا لو، حسین روتا ہے میرا دل روتا ہے، امام حسین کا وہ مقام ہے، بس ایک موقع آیا جب مولا امیر المومنین نے بی بی سیدہ طاہرہ کے جنازے اقدس کو تیار کیا، امام حسین کو کہا بیٹا اپنی ماں سے الوداع کر، امام تشریف لائے، گویا امام حسین کا معاملہ کچھ اور ہے، اللہ کے نبی کی روایتیں موجود تھیں، حسین کا معاملہ کچھ اور ہے، سید الشہداء نے کہا میری ماں مجھ سے الوداع کرے، نہیں معلوم وہ مقام کون سا مقام ہوگا، ایک عام یتیم روتا ہے اپنی ماں کی یاد میں تو عرش خدا ہل جاتا ہے، یہاں حسین جیسا یتیم ہے، ماں فاطمہ جیسی ہے، کون کون رو رہا ہوگا، کوئی محمد مصطفیٰ کے دل سے پوچھے اس وقت کیا گزر رہی ہوگی، بس ایک موقع آیا سید الشہداء نزدیک آئے مولا امیر المومنین روایت فرماتے ہیں فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹ گئے، دست سیدہ برآمد ہوا، گویا آواز غیبی آیا ہے بچے کو جدا کر دو،
آیا وہ لہوا آیا. ارے جب اللہ کے رسول ہوں گے تو کون سا فرشتہ نہیں رو رہا ہوگا. بس ایک موقع یہ تھا, اور ایک وہ موقع تو ابھی بھی ام سلمہ روایت کرتی ہے, میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا, ان کے لباس پر خون لگا ہوا تھا, بیٹی لگی ہوئی تھی. فرمایا ماتم کی, اے نبی آپ کو کس چیز نے رلایا؟ کہا میرا حسین مارا گیا.
على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون. پروردگار شب جمعہ کی برکتوں سے ہمارے مرحومین کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما, ہمیں موت کی بہترین تیاری نصیب فرما, عبودیت اور بندگی کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما, وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما, ان کی نصرت اور اصرار میں شہادت نصیب فرما. آمین.